میرے دادا شیخ شیخ اللہ ربیع الاجل مہاری باللہ محیی سنہ تبریز دوران رومی ثانی جنید وقت مجدد زمانہ حضرت اقدس حضرت مولانا شیخ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے اشعار ہیں. ناز چھوڑو
ہے کیمیا
روح کو آشنا راز کرو، روح کو آشنا راز کرو، ہر نفس ذکر حق کرو اختر، ہر نفس ذکر حق کرو اختر، غفلتوں سے نساز باز کرو، غفلتوں سے نساز باز کرو، ناز چھوڑو سرے نیاز کرو، نفس کو اپنے شاہ باز کرو،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو تصنیف حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تانوی نور اللہ مرقدہ کی. واقع معراج کے بعض احادیث کی تشریح. سدرۃ المنتہا کے رنگوں کو پروانے اور ٹڈیا کہنا تشبیہ کے لیے ہے، ورنہ وہ فرشتے تھے، یعنی فرشتے پروانے اور ٹڈیا لگتے تھے، حتیٰ کہ وہ اتنے حسین تھے کہ ان کے حسن کو کس طرح بیان کیا جائے معلوم نہیں، یعنی اس کے لیے الفاظ سمجھ میں نہیں آتے. دوسری بات، مسلم کی جو روایت میں کہ بیت المعمور کے متعلق ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیت المعمور سدرۃ المنتہا سے اوپر ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سدرۃ المنتہا مقام ابراہیم سے اونچا ہے. ان دونوں باتوں سے معلوم ہوا کہ سب سے اوپر بیت المعمور، پھر سدرۃ المنتہا، پھر مقام ابراہیم. تو جب مقام ابراہیم سب سے نیچے ہے تو ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے ٹیک لگا کر کیسے بیٹھے ہوئے تھے؟ تو اس کے جواب میں حضرت انوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کی آسان صورت یہ ہے کہ بیت المعمور کی بنیاد تو ساتویں آسمان پر ہو اور اس کی اونچائی سدرۃ المنتہا سے بھی اونچی ہو، جو ساتویں آسمان سے بھی اونچی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے نچلے حصے سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. تو اب ترتیب یوں معلوم ہوئی کہ سب سے اونچا بیت المعمور، اس کے بعد سدرۃ المنتہا، اور بیت المعمور کے نچلے حصے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. اب تمام صورتوں میں مناسبت ہو گئی. سترہویں واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی، فرمائے اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المعمور میں نماز پڑھی جو ساتویں آسمان سے اونچا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے ساتویں آسمان پر پڑھی. تو اس سے معلوم ہوا کہ دونوں الگ الگ جگہ میں تھے. تو دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ نماز کس طرح پڑھی؟ اس کی آسان صورت یہ ہے کہ نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المعمور کے نچلے حصے میں پڑھی ہوگی جو ساتویں آسمان پر ہے، جس طرح اکثر مساجد میں نماز مسجد کے نچلے حصے میں ہوتی ہے. اس کے تائید ایک حدیث میں ہے جو حضرت قتادہ سے منقول ہے. حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسمان میں خانہ کعبہ کے بالکل اوپر ایک مسجد ہے کہ بالفرض اگر وہ گرے تو بالکل کعبہ کے اوپر گرے. اس میں 70,000 فرشتے روزانہ داخل ہوتے ہیں، اور جب وہ نکلتے ہیں تو دوبارہ ان کی باری نہیں آتی. بحقی کی حدیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ جنت کی سیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ دوزخ کو میرے سامنے کیا گیا تو اس میں اللہ کا غضب و عذاب اور انتقام تھا، اگر اس میں پتھر اور لوہا بھی ڈال دیا جائے تو اس کو بھی کھا لے، پھر وہ بند کر دیا. اس روایت کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ دوزخ تو اپنی جگہ پر رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر رہے، درمیان سے حجاب اٹھا کر دوزخ کو آپ کو دکھایا گیا.
نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ واعظ ہے موعظ اختر نمبر 80 عظیم الشان منزل کا عظیم الشان رہبر یہ بیان حضرت پہلے بھی عرض کیا کہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا یہ بیان 1992 میں ہندوستان کے اس علاقے میں ہوا جہاں پر حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے اپنے شیخ کے ساتھ اپنی جوانی کے 16 برس گزارے تھے. حضرت والا فرماتے تھے کہ میں 16 برس کا تھا اور میرے شیخ 70 برس کے تھے. میں 16 برس کا اور شیخ 70 برس کے, تو فرمایا کہ جوانی میں تو جوان دوست کو چاہتا ہے, لیکن میں نے اس جوانی میں بوڑھے دوست سے دوستی کر لی. ہمارے استاد مفتی نعیم صاحب نے فرمایا کہ حضرت سکھر والے حضرت حاجی فاروق صاحب مسیح ان کا لقب بھی تھا شفیق الامت, حضرت حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مفتی نعیم صاحب اشرف المدارس والے کے پہلے شیخ, انہوں نے حضرت شاہ مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت دوستی کس سے کرنی چاہیے, دوستی کس سے کرنی چاہیے؟ فرمایا ایک تو والدین اور دوسرا وہ پوری زندگی کا ساتھ ہے. والدین کے ساتھ حقیقی دوست یہی ہے والدین, اس کے بعد شادی سے پہلے یہی, پھر شیخ, اللہ والا شیخ یہ دوست ہو, اور فرمایا پھر شادی ہو جائے تو بیوی. بس فرمایا یہ تین دوست ہیں, اس کے علاوہ کوئی بھی دوست نہیں ہے. میرے والد صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت والد صاحب نے فرمایا میرے والد یعنی میرے دادا دامت برکاتہ نے واقعہ سنایا کہ ایک والد تھا, وہ اپنے بیٹے سے کہتا تھا بیٹا دوستی کوئی نہیں ہوتی ہے, اور اس زمانے میں, اور اب اس زمانے میں تو اور بھی جو تھوڑا بہت دوستی کا جو مادہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا. ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ یہ استاد فرماتے تھے کہ یہ دوستی تمہیں چونی کا بھی فائدہ نہیں دے گی, 25 پیسے, اب تو وہ ان کا وجود بھی نہیں ہے, کہ یہ دوستیاں تمہیں چونی کا بھی فائدہ نہیں دیں گی الا ماشاء اللہ کوئی ایسا دوست ہو. فرمایا ورنہ دوست تو ہوتے ہیں نانی ہوتے ہیں کھانے کے, جہاں پیسہ ختم ہوا اب دوستی ختم, اپنا وقت نکالنے کے دوست ہوتے ہیں, جہاں وقت نکل گیا اب دوستی ختم. تو وہ والد ہمیشہ یہی کہتے تھے, اور بیٹا تھا کہ ابا آج بھی ایسے دوست ہیں, آپ کو کیا پتا میرے دوست کیسے ہیں, جان چھڑکتے ہیں میرے اوپر. باپ سمجھاتا تھا مانتا نہیں تھا. ایک دن باپ نے کہا چلو جو تمہارا سب سے زیادہ گہرا دوست ہو اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے, تو آپ مجھے ایک دو دن اپنے گھر میں رہنے دے دیں, تو کھانا پانی آپ کے ساتھ ہو جائے گا, دن تب تک والد کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا. اپنے ایک دوست سب سے گہرے دوست کے پاس پہنچا, اور وہاں پہنچ کر کہا کہ یہ کیسے آنا ہوا رات کے 11 بجے؟ کہا وہ والد صاحب نے گھر سے نکال دیا ہے, آج ہمیں والدین دوست لگتے ہی نہیں ہیں, ہمیں وہ دشمن لگتے ہیں. کیوں؟ وہ ہمیں بار بار ٹوکتے ہیں, بیٹا تیرے گھر کے ٹائمنگ اچھے نہیں ہیں آنے کے, تیرے یہ ٹائم صحیح نہیں ہے, تو اپنا وقت کہاں ضائع کر رہا ہے. میرے والد صاحب فرماتے ہیں کہ دوستوں کے پاس دوستوں کو وقت دینے کے لیے ٹائم ہے, لڑکیوں سے بات کرنے کے لیے ٹائم ہے, کھیلنے کے لیے ٹائم ہے, یوٹیوب فیس بک پہ بیٹھنے کے لیے ٹائم ہے, لیکن جب والدین کہتے ہیں تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس وقت دینے کے لیے, اتنا مصروف ہوں, آپ کو تو میرا خیال رکھنا چاہیے کہ صبح کالج جاتا ہوں. اب ایک دفعہ یہاں سے گزرنا ہو رہا تھا, یہ ڈالمیا روڈ پر دو موٹر سائیکلیں ساتھ جا رہی تھی, ایسا لگ رہا تھا بظاہر کالج یا یونیورسٹی میں جا رہے ہوں گے, یہ عمر لگ رہی تھی, اسکول والوں کی تو عمر نہیں تھی. دونوں موٹر سائیکلوں میں ایک ہی جیسا معاملہ, کہ آگے والا موٹر سائیکل چلا رہا ہے اور جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے وہ سامنے والے کے کندھے پر سر رکھ کے سویا ہوا ہے. اب آپ نے جن لوگوں نے یہ روڈ دیکھا ہے کہ جب یہاں سے نکلتے ہیں اور ڈگ روڈ پہ روڈ پہنچتا ہے ملینیم سے ہو کر, تو وہاں پر کیسے دو جگہ پر کھڈے آتے ہیں, وہاں کھڈے بھی آ رہے ہیں لیکن ان کی بےچاروں کی نیند ختم نہیں ہو رہی ہے, ایسا سوئے ہوئے ہیں. حضرت والد صاحب فرماتے ہیں وجہ کیا ہے؟ پوری رات اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا, پہلے لڑکیوں سے بات, پھر گناہ, پھر واٹس اپ, چاہے جائز نہ جائز جو بھی ہو, وقت کا ضائع, وقت ضائع ہو رہا ہے, چاہے جائز دوستی میں بات ہو رہی ہے, لیکن اتنا ٹائم کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے, تو سب, اور صبح کو اب اپنے کاروبار میں تو وہاں نہیں آ رہی ہے, اپنے پڑھائیوں میں وہاں نہیں آ رہی ہے, اپنی نوکریوں میں وہاں نہیں آ رہی ہے. یہ چھوٹا سا آلہ اس نے ہم نے دمے دنیا بھر سے غافل کر دیا ہے، نہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے، حتیٰ کب تو یہ تک سننے میں آ رہا ہے کہ کفار تک اس آلے سے پریشان ہے کہ اس موبائل کے آلے نے ہماری اولاد کو برباد کر دیا ہے، کہ وہ ان کے نزدیک تو دین ہی ہے، دنیا ہی ہے، کہ ہماری اولاد دنیا کے کسی کام کی نہیں رہی، اور ہم مسلمانوں میں نہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے، پورا دن ضائع ہو، کیونکہ سب گناہ اس پانچ انچ چھ انچ کے آلے میں جمع ہو گئے، سب گناہ، فلم دیکھنی ہو، یہ گانے دیکھنا ہو تو یہ، نامحرم سے بات کرنی ہو، کانوں کا زنا، زبان کا زنا، سب کے لیے یہ چیز موجود ہے. فرمایا تو وہ اولاد نے کہا کہ ابا میرا دوست ایسا ہے، اب اچھا جاؤ. اب وہاں پہنچا تب کیا ہوا کہ ابا نے گھر سے نکال دیا، وہی اس کی تو تدبیر تھی، لیکن ہم والدین کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. والدین کبھی اپنے اولاد کے دشمن ہو سکتے ہیں؟ فرمایا کہ اگر والد کہتے ہیں بیٹا میں چاہتا ہوں تو اپنی شادی یہاں کر لے، ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں شادی وہاں کرنی ہے. حضرت والا نے فرمایا تو نے کیا دیکھا ہے اس لڑکی میں؟ اس کا چہرہ، بات کرنے کا انداز، بس تیرے والدین نے تیرے رشتہ منتخب کیا ہے، انہوں نے استخارہ کیا، سب کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگا، تحقیق کی کہ یہ خاندان صحیح ہے یا نہیں ہے، سب کچھ دیکھ کر پھر وہ فیصلہ کر رہے ہیں، اور تو نے کیا دیکھا ہے؟ شکل و صورت اور مال. ایسے ایسے واقعات ہیں کہ کالج قادیانی ہمارے ملک کے حساب سے اپنے دین کی تبلیغ نہیں کر سکتے. اب یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ بڑے بڑے کالج میں، یونیورسٹیوں میں اپنی لڑکیوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو وہاں بھیجتے ہیں تاکہ ہم مسلمانوں کو اللہ کے دین سے دور کریں، اور خوب وہاں ان سے دوستی کی جاتی ہے. جب شادی کا وقت آتا ہے، ہاں شادی کے لیے تیار ہیں، اچھا اب کیا کرنا ہوگا؟ قادیانی بننا ہوگا، ہم تجھے جرمنی کا ویزا دیں گے، لندن کا ویزا دیں گے، اتنے اتنے پیسے دیں گے، یہ دیں گے، گاڑی دیں گے، سب کچھ دے دیں گے، بس مجھے کیا کرنا ہے؟ تجھے قادیانی بننا ہے. کیا مطلب؟ کہ میرے نزدیک نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے. دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد. دنیا کیسے برباد؟ وہ لوگ دیکھیں گے کہ ارے چند ٹکوں کے لیے اپنے دین کو چھوڑ دیا تو کل کو ہمیں بھی چھوڑ دے گا، ان کی نظروں میں بھی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. تو ہم والدین کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں کہ ہمارے دشمن ہیں، جنہوں نے ہمیں پالا، جنہوں نے ہمیں سردی گرمی سے اپنی حیثیت کے مطابق بچایا، جنہوں نے ایک جگہ سے گزرنا ہوا، ان صاحب سے میرے چچا نے پوچھا کہ آپ اس جگہ پہ نظر نہیں آ رہے بہت دن سے، تو ان صاحب کا ہاتھ یوں تھا، یوں اس طرح کر کے، کہ بھائی میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اب آج ہی میں نے نوکری جوائن کی ہے، اس حالت میں بھی آئے ہیں. کیوں؟ اپنے والدین کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے. تو یہ والد جو اپنی اولاد کے لیے اتنی محنت کرتا ہے تو کیا وہ اس کی شادی کے لیے غلط فیصلہ کرے گا؟ تو کہا کہ والد صاحب نے نکال دیا ہے. کہا اچھا پھر؟ کہا تیرے پاس رہنا چاہتا ہوں دو راتیں، تین راتیں، جب تک والد صاحب راضی نہ ہو. کہا یار تجھے پتا نہیں ہے میرے والد صاحب بڑے سخت ہیں، یہ معاملہ وہ معاملہ ہے، کیا تیرے لیے جان بھی حاضر ہے لیکن یہ مجبوری ہے. اچھا دوسرے گھر پہ گئے، وہاں پر بھی یہی معاملہ، کوئی نہ کوئی بہانہ. آخر جن دوستوں پر بھروسہ تھا، تین چار دوستوں پر، سب نے یہی باتیں کی. آیا والد صاحب نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ ابا یہ معاملہ ہوا ہے. کہا اچھا چلو میرے ساتھ. وہاں والد نے کہا چلو میں تمہیں دکھاتا ہوں، میرا ایک ہی دوست ہے، میں تجھے دکھاتا ہوں دوستی کیسے ہوتی ہے. وہاں پہنچا والد اپنے بیٹے کو لے کر، دروازے پر دستک دی، رات کو ایک بج رہا ہے، دو بج رہے ہیں، دروازے پر دستک دی، دوست نے دروازہ کھولا، سلام کیا، جیسے ہی دیکھا اندر چلا گیا. جو والد کا جو دوست تھا وہ گھر کے اندر چلا گیا. بیٹے نے کہا ابا میرے دوست نے پھر بھی حال احوال پوچھا تھا، آپ کے دوست نے اندر چلا گیا، کوئی جواب بھی نہیں ہے. کہ بیٹا ہمارے دوست نے ہمیں پتا ہے، ایک منٹ صبر کرو. تھوڑی دیر میں وہ دوست آیا، ایک ہاتھ میں تلوار، ہاتھ میں تلوار، پیسے، لالٹین، اور پیچھے برقعے میں کوئی خاتون. کہا دوست یہ کوئی دشمن ہے تو میری تلوار حاضر ہے، اگر کوئی اور مسئلہ ہے تو میں لالٹین بھی ساتھ لایا ہوں، اگر پیسوں کی ضرورت ہے تو یہ لو پیسے، اور اس ٹائم میں تو اپنے بیٹے کے ساتھ آئے ہو، اگر نکاح کا معاملہ ہے تو میری بیٹی حاضر ہے، بتاؤ کیا کرنا ہے. اب باپ نے کہا بیٹا یہ ہوتے ہیں دوست. کہا دوست مجھے بس اپنے بیٹے کو دکھانا تھا کہ دوست کیسے ہوتے ہیں، اور آج کل کے دوست اللہ ماشاءاللہ کوئی ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا، ہم اپنے تجربے بتلا رہے ہیں، لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نص قطعی سے کہ دوست کون ہے. تو آپ کہتے ہیں میرا دوست ہے، میرا دوست ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں دوست کون ہو سکتا ہے، کس کے اندر دوستی کی صفات ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اس سے متقین ہے. تقویٰ والے دوست ہیں. دلیل قرآن پاک کی الاخلاؤ یوم اذن بعضهم لبعض عدو, کہ قیامت کے دن جتنے دوست ہیں یہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. اور قرآن میں عام دوست نہیں فرمایا, الاخلا خلیل کی جمع ہے گہرے دوست. گہرے دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. کیوں؟ کہ یا تو بڑا دوست ہے, تو نے مجھے گناہ میں مبتلا کر دیا. ایک دوسرے کو برے بھلے جملے کہیں گے. لیکن اللہ نے فرمایا دوست کون ہوں گے؟ الا المتقین, جو تقویٰ سے رہنے والے ہیں وہ دوست ہیں, ان کے علاوہ کوئی دوست نہیں ہے. اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے کہاں ہیں وہ دو لوگ جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے تھے, آؤ میرے پاس عرش کے سائے میں آ جاؤ. ہم جو یہاں بیٹھے ہیں, جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں, ہمارا خاندان ایک نہیں ہے, ہماری زبان ایک نہیں ہے, ہماری برادری ایک نہیں ہے, ہمارا کوئی اسکول کا تعلق نہیں, مدرسے کا کوئی تعلق نہیں ہے, نہ بزنس پارٹنر ہیں, نہ ایک کمپنی میں کام کرنے والے ہیں. ہمارا یہاں جمع ہونے کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ہمارا آپس میں یہاں جو محبتیں دوستیاں ہوتی ہیں, یہ دوستی اللہ والی دوستی ہے. کیونکہ اس دوستی کے پیچھے نہ کوئی مال ہے, نہ کوئی غرض ہے, نہ کوئی ہدیہ ہے, نہ کوئی جائیداد ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ہم جو یہاں جمع ہوتے ہیں صرف اللہ کے لیے جمع ہوتے ہیں. یہ دوستی قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گی, جہاں پر حضرت والا نے فرمایا ہے, حدیث شریف میں آتا ہے, جب قیامت کے دن سورج سوا نیزے پر آ جائے گا. آج سورج گرمی ہے, دوست گرمی ہے, یہ ہو جائے گا وہ, حضرت والا نے فرمایا بہت گرمی نہیں کہنا چاہیے, خوب گرمی ہے, کہیں شکایت کا پہلو نہ آ جائے. ادب کی باتیں ہیں, کوئی فتویٰ لے کر آ جائے نہیں کہنا تو جائز ہے. نہیں بھائی, بہت گرمی بھی کہہ سکتے ہیں, خوب گرمی بھی. لیکن حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا ایک عاشقانہ مزاج تھا, خوب گرمی ہے, فرمایا بہت گرمی میں شکایت ہو جاتی ہے, خوب گرمی ہے, ہم روتے ہیں کہ گرمی ہے, یہ ہو گیا, اب یہ ہو جائے گا, رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. حضرت والا نے فرمایا قرآن پاک سے مدد لو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, کہ تم پر روزے فرض کیے جاتے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے روزوں امتوں پر, پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے. حضرت والے نے فرمایا اس کی لطائف ہیں, عاشقانہ لطائف ہیں, کہ بھائی پچھلے لوگ نہیں مرے تمہیں بھی کچھ نہیں ہوگا. کوئی روزہ رکھنے سے نہیں مرا, جن کو روزہ لگتا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں. اگر قرآن و حدیث و سنت کے مطابق تقویٰ کے ساتھ روزہ رکھا جائے تو روزہ بھی نہیں لگتا ہے. آسان مثال دیکھنی ہو تو حضرت والد صاحب دامت برکات تم کو دیکھ لیں, کہ ان گرمیوں کے موسم میں بھی, گزشتہ سال تو موسم کچھ معتدل تھا رمضان میں, اس سے پچھلے مرتبہ خوب گرمیاں تھیں, لیکن حضرت والد صاحب دامت برکاتوں کا فجر بعد بیان, میں اتوار کی بات کر رہا ہوں, فجر بعد بیان, ظہر بعد بیان, عصر بعد بیان, دو دو گھنٹے کا لو چل رہی ہے, دو دو گھنٹے کا بیان ہو رہا ہے, لیکن الحمدللہ کوئی روزہ نہیں لگا تقویٰ کی برکت سے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور کو بتلایا گیا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دو خاتون ہیں, ان کا روزہ ہے, ان کی حالت خراب ہوئی ہوئی ہے. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کو قہ کرواؤ, قہ الٹی کرواؤ, قہ کرواؤ. جب الٹی کرائی گئی, قہ ہوئی, تو اس میں سے گوشت کے ٹکڑے گرنے لگے. تو ان عورتوں نے کہا اللہ کی قسم ہم نے تو گوشت نہیں کھایا ہے, پھر یہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنے بھائی کی یا بہن کی غیبت کی ہے. اور قرآن پاک میں آتا ہے کہ غیبت کرنا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے. فرمایا کہ جو شریعت کے مطابق آداب کے ساتھ روزوں کو رکھتا ہے ان کو انشاءاللہ روزہ نہیں لگتا, اور فرمایا روزہ لگ بھی جائے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے اجر ہی اجر ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجھے یہ ڈاکٹروں سے مشورہ نہیں کریں گے, مجھے یہ بیماری ہے, مجھے وہ بیماری ہے, میں روزہ نہیں رکھ سکتا. اپنی طرف سے فیصلہ کرتے ہیں, اس معاملے میں جا کر کسی مفتی صاحب سے اور کسی نیک اللہ والے ماہر ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے. جملہ یاد رکھیے گا, نیک ماہر ڈاکٹر سے. کیونکہ اگر آپ نے کسی ماہر ڈاکٹر سے مشورہ کیا لیکن وہ دین سے دور ہے, وہ یہی کہے گا نہیں بھائی گرمی ہے روزہ مت رکھیں. نہیں, کسی اللہ والے ڈاکٹر سے جس کو دین کی سمجھ کچھ ہو اس سے مشورہ کرنا چاہیے. آج سب چیزیں چلتی رہیں گی, پرہیز کچھ بھی نہیں ہے, میں روزہ نہیں رکھ سکتا, کتنا بڑا گناہ ہے. فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رمضان کا ایک روزہ نہ رکھے اس کے بعد ساری زندگی روزہ رکھتا رہے, وہ اس ایک روزے کے برابر ثواب حاصل نہیں کر سکتا. تو بات چل رہی تھی آگے کوئی دوست کے اوپر, تو کہا کہ بیٹا دیکھو یہ دوستی کیا ہے, اسے تقویٰ والوں کی دوستی ہے, جزاک اللہ, اسے تقویٰ والوں کی دوستی ہے. اور آج ہم جو بیٹھے ہیں, ابھی تو والد صاحب نہیں ہیں, بہت سے احباب حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ عمرے کی حاضری کے لیے گئے ہوئے ہیں, جتنے لوگ ہوتے ہیں آپس میں کھاتے پیتے بھی ہیں, گھومتے بھی ہیں, جائے شریعت کی حدود میں رہ کر گھومنا پھرنا بھی لگا ہوا ہوتا ہے, سب کچھ چلتا رہتا ہے, گھوم رہے ہیں, وہاں اشعار بھی چل رہے ہیں, کھیل کود بھی ہو رہا ہے, شریعت میں کوئی چیز منع نہیں ہے. منع ہوتا تو کیسے جاتے, دین بھی مل گیا دنیا بھی مل گئی, دین دنیا کیسے مل گئی, کوئی چیز منع ہی نہیں ہے, صرف گناہ منع ہے. اور اگر ہم دیکھیں تقریباً تمام گناہ جس سے شریعت نے کہا ہے گناہ ہیں, اگر آپ دیکھیں گے تقریباً ان میں سے بہت سی چیزیں کفار تک اس کو برا سمجھتے ہیں. غیبت کو لے لیجئے, کیا کوئی کافر پسند کرتا ہے کہ میری کوئی غیبت کرے؟ اللہ شریعت نے منع کر دیا ہماری فطرت کے مطابق. جھوٹ بولنا کفار بھی پسند نہیں کرتے, دھوکہ کفار بھی پسند نہیں کرتے, تہمتیں لگانا کفار بھی, جتنی بھی چیزیں آپ لے لیں, حتیٰ کہ نظر کی حفاظت, یہ بھی اگر کوئی کافر ہو, اگر اس کے اندر غیرت, کافر ہے ٹھیک ہے لیکن غیرت اگر ہے, وہ بھی پسند نہیں کرے گا کہ میری بہن کو, میری بہو کو, میری بیٹی کو کوئی دیکھے. عجیب مثال یاد آئی, حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اسٹیشن میں میری ٹرین رکی ہوئی تھی, میرے ساتھ ایک مسلمان بیٹھا ہوا تھا, سامنے والی ٹرین میں ایک ہندو اور اس کی نئی نویلی بیوی وہ بیٹھی ہوئی تھی. وہ مسلمان بار بار اس ہندو عورت کو دیکھ رہا تھا. دیکھیے کیسی بات ذہن میں آئی, حضرت والا کی برکت سے, حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کی برکت سے, کہ اس چیز کو کفار بھی برا سمجھتے ہیں, نہ محرم کو دیکھنا, کسی کو میری بہن کو دیکھے. ہاں جب غیرت نہیں ہے, جیسے کل بھی عرض کیا, جب تیری حیا ختم ہو جائے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو چاہو تم کرو وہ کم ہے, جو چاہو کر لو کوئی فرق نہیں پڑتا. اب جب حیا ختم ہو جائے, اب مسلمان ہیں اپنی بہنوں کو اپنی بیٹی کو ملا رہے ہیں کہ ملیے میری بیٹی ہے, فلاں جگہ تعلیم حاصل کرتی ہے, میک اپ کیا ہوا ہے, اور اپنے دوستوں سے ملا رہے ہیں. جب حیا ختم ہو جائے بھائی, یہ معاملہ ہے, اپنی بیٹی کو خود نام محرم کے ساتھ بھیجیں, جاؤ گھوم کر آؤ, کیونکہ اب ہماری حیا ختم ہو گئی ہے. لیکن جب حیا ہو تب دیکھیے, اب وہ کافر نے جب ہندو نے دیکھا بار بار وہ مسلمان دیکھ رہا ہے, تو اس نے دوسرے ڈبے میں بیٹھ کر دو تین گالیاں دی اور کہا او مسلم, یعنی او مسلمان, جتنا چاہو دیکھ لو, رہے گی میرے ساتھ ہی. اب وہ مسلمان شرم کے مارے اپنی نظریں جھکائے ہوئے ہیں. حضرت تعمیر نے فرمایا کہ ہماری فطرت تقاضا کرتی ہے کہ ہماری بہن کو, ہماری بہو کو, ہماری بیٹی کو کوئی نہ دیکھے. پیارے تبرانی شریف کی روایت ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے زنا کی اجازت دیجیے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے, آج ہمارے پاس کوئی آئے تو ہم گالیاں دے کر, برے بھلے جملے کہہ کر اس کو بھگا دیں, نالائق, شرم نہیں آتی, کیا چیز پوچھ رہے ہو مجھ سے, اتنا بڑا گناہ ہے, دو گالیاں دیتے. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے, فرمایا کہ اے میرے صحابی, یہ بتاؤ کہ تیری بہن زندہ ہے؟ کہا جی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, میری بہن زندہ ہے. کہ اگر کوئی اس سے زنا کی اجازت مانگے تو؟ وہ صحابی نے تلوار نکالی, کہا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, اس تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا, بیٹھو. تیری بہن زندہ ہے؟ جی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, میری بہن زندہ ہے. کوئی اس سے زنا کی اجازت مانگے تو سر قلم کر دوں گا. تو یہی سوال بیوی کے بارے میں, یہی سوال ماں کے بارے میں پانچ چھ نام میں پوچھ کر فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اے میرے صحابی, جس سے تم زنا کی اجازت مانگ رہے ہو, وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی, وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی, وہ بھی تو کسی کی بیوی ہوگی, اس کی کیا حالت ہوگی؟ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دعا دی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہم اغفر ذنبا وطاہر قلبا وحسن فرجا, کہ اے اللہ میرے صحابی کا دل پاک کر دیجئے, وحسن فرج, اللہم اغفر ذنبا, اے اللہ میرے صحابی کے گناہ کو معاف فرما دیجئے, وطاہر قلبا, اور اس کے دل کو پاک کر دیجئے, وحسن فرجا, اور اس کے شرمگاہ کی حفاظت فرمائیے. وہ صحابی فرماتے ہیں کہ مرتے دم تک مجھے کبھی اس گناہ کا پھر وسوسہ بھی نہیں آیا. یہ تعلیمات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں, کہ جس سے ہم ایک وہی بات, کوئی غیرت مند آدمی برداشت نہیں کرے گا کہ میری بہن سے, میری بیٹی سے, میرے کسی خون کے رشتے سے، حتیٰ کہ میں ایک قدم آگے بڑھ کر کہتا ہوں جو ہمارے خاندان کے نامحرم رشتے دار ہیں، ہم ان کے لیے بھی برداشت نہیں کریں گے کہ اس سے کوئی نامحرم بات کرے، کوئی اس کو دیکھے. تو فرمایا کہ ہم کیوں کسی سے بات کرتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں یہ گناہ ایسا ہے جس میں مکافات عمل چلتا ہے. مکافات عمل کیا مطلب؟ جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسی کرنی ویسی بھرنی. نہیں مانتا تو کر کر دے، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہیں مانتا تو مر کر دے. اگر آج ہم دوسروں کے ساتھ کریں گے، کل کو ہمارے ساتھ، ہمارے خاندان میں، رشتوں میں کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ الا من تاب، اگر توبہ کر لی. تب تو میرے والد صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ 90 برس کا کفر بھی معاف کر لیتے ہیں، انہیں کیا ہے؟ کیوں مایوس ہوتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے؟ حضرت والا کا شعر یاد آیا کہ مایوس نہ ہو اہل زمین اپنی خطا سے، تقدیر بدل جاتی ہے مستر کی دعا سے، تقدیر بدل جاتی ہے مستر کی دعا سے. تو ایک صاحب تھے جن کا سونے کا کاروبار تھا، گولڈ کا. انہوں کے پاس ایک خاتون آئی اور کہا کہ مجھے چوڑیاں چاہیے. کہا ٹھیک ہے، کہا مجھے پہنا دیں. پہلے یہی بے غیر تھی، حیا کا جلوس نکل گیا کہ نام محرم کو کہا جاتا ہے کہ ہمیں چپل پہناؤ، ہمیں جو ہے ہمیں جولری پہناؤ، ہمیں سونے کی وہ چوڑیاں پہنائیے، کنگن وغیرہ. کب مجھے چوڑیاں پہنائے؟ تو ان صاحب نے غلط نیت سے ہاتھ پکڑا اور چھوا اور فوراً ہاتھ چھوڑ دیا. عجیب کیفیت. گھر آئے، اہلیہ نے کہا کہ سرطان آج کوئی خاص بات ہوئی ہے آج آپ کے آنے جانے میں دکان پر؟ کہا نہیں کوئی خاص بات تو نہیں ہوئی. کہا سوچیں کوئی تو خاص بات ہوئی ہوگی آج. کہا نہیں کوئی بات نہیں ہوئی ہے. کہا بھائی میرے ساتھ کیوں ایسا ہوا؟ کہا کیا ہوا تیرے ساتھ؟ تو کہا کہ آج ہمارا جو مالی ہے، دیکھیں یہ مسائل کی بات نہیں چل رہی ہے، کوئی کہے کہ مالی گھر میں رکھا ہوا ہے اس کے قریب کیوں گئی، یہاں ایک عبرت کی بات بتلائی جا رہی ہے. ایسا نہ ہو کوئی کہے کہ یعنی مرد رکھنا جائز ہے، عورت کا مردوں سے بات کرنا جائز ہے. نہیں، یہ بات ایک واقعہ سنایا جا رہا ہے. کہا ہمارا جو مالی ہے جو بہت ایماندار ہے، کبھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، آج اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے چھوڑ دیا. شوہر رونے لگا، شوہر رونے لگا. کہ سرتاج کیا ہوا؟ کہ میرے کمینے پن کی سزا تجھے ملی ہے. کہ کیا ہوا؟ کہ آج میں نے بھی یہی حرکت کی تھی، ایک عورت آئی اس کا ہاتھ پکڑا چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے میرے گھر میں مجھے یہ سزا دے دی. تو فرمایا کہ علماء لکھتے ہیں اگر چاہتے ہو کہ میری بہن کی، میری بیٹی کی، ان سب کی آبرو محفوظ رہے، تو دوسروں کی آبرو کو بھی محفوظ رکھنے کی فکر کریں. یہ نہ ہو کہ خود تو دوسروں سے. میرے والد صاحب نے عجیب بات فرمائی، اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کے صدقے میں، حضرت والا کی تعلیمات کے صدقے میں ایسا اللہ تعالیٰ نے درد دل دیا کہ ایسی ایسی باتیں کہ کتنے کتنے لوگ، کیسے کیسے معاملات، سب باتیں ختم. کہا میں اب وسوسہ بھی نہیں آتا. حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ یہ اپنا جب فرمایا، میں بھول گیا تھا، اللہ نے یاد دلا دیا. حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ آج بات کی جاتی ہے کہ میں شادی کروں گا تو اسی سے کروں گا، ورنہ کسی سے نہیں کروں گا. فرمایا ذرا یہ غور کرو کہ جو عورت تجھ سے رات کو چھپ چھپ کے بات کرتی ہے، تجھ سے چھپ چھپ کے ملتی ہے، یہ عورت اپنے باپ کی نہیں ہوئی، اپنے دادا نانا کی نہیں ہوئی، اپنے چاچا ماما کی نہیں ہوئی، اپنے برادری کی نہیں ہوئی، اپنے بھائی کی نہیں ہوئی. ان سب کی غیرت سے کھیل کر، ان سب سے چھپ کر تجھ سے مل رہی ہے. ان سے جو رشتے اس کے خون کے ہیں، جس نے اس کو پالا پوسا بڑا کیا، ان کی نہیں ہوئی تیری کیا ہوگی، ان کی نہیں ہوئی تیری کیا ہوگی، تجھ سے بھی کسی دن دھوکہ کرے گی. ایک اللہ والے لکھتے ہیں کہ دو بزنس پارٹنر تھے، بزنس پارٹنر، بہت محبت تھی. ایک دن ایک پارٹنر نے اپنے پارٹنر کو موبائل پہ فون کیا، فرماتے تھے یہ فون نہیں ہے، ہیل فون ہے، سیل فون نہیں ہے، جہنم والا فون ہے، دوزخ کا گھر ہے. فون کیا، پارٹنر گھر پہ تھا نہیں، بیوی نے فون اٹھایا، بات ہوئی. کب وہ کہاں ہیں؟ وہ تو نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نامحرم سے بلا عذر کے بات کرنا کوئی وجہ نہیں ہے. ایک تو مجبوری کوئی آ گئی، وہ مجبوری بھی علماء سے پوچھا جائے گا کہ یہ مجبوری میں شامل ہے یا نہیں ہے، اصلاح کرانا فرض ہے نہیں. لیکن حضرت والد صاحب دامت برکاتہ تم کیا فرماتے ہیں؟ خط، خط لکھیں. یہ نہیں کہ بس ہر وقت فون کیے جا رہے ہیں، فون کیے جا رہے ہیں. کوئی ایمرجنسی ہو، کوئی مجبوری ہو، تب فون کرنا چاہیے، وہ بھی آواز بھاری کر کے. فرمایا لچکدار آواز، ایک تو ہے خود آواز باریک کرنا، پھر تین درجے ہیں، ایک ہے عورت کا خود آواز کو باریک کرنا، ایک ہے اس کی فطری آواز، ایک ہے فطری آواز کو بھی بھاری کرنا, تو کسی نامحرم سے کبھی مجبوری ہو بات کرنے کی تو لچک آواز میں پیدا کرنا گناہ, بلکہ جو فطری آواز ہے اس سے بھی سخت آواز میں بات کرنی ہے تاکہ سامنے والا سمجھے کوئی جلاد بات کر رہا ہے, اس انداز سے بات کرنے کا حکم ہے اگر مجبوری میں ضرورت پڑے تو. کہاں تو فون کیا, بات ختم, دوسرے دن دوبارہ فون کیا اسی وقت میں, اب فون پہ باتیں ہوتی رہی, فون پہ باتیں ہوتی رہی, آخر اس پارٹنر نے کہا پارٹنر کی بیوی سے تو چل میرے ساتھ یورپ گھومنے کے لیے, شوہر کے پاس پہنچی کہا مجھے جانا ہے کسی کے ساتھ, کسی کے یہاں مجھے کام ہے, مجھے یورپ جانا ہے. کہا کیوں جانا ہے, کہا کہ بس مجھے کام ہے, کہا میں تو نہیں چل سکوں گا, میں آپ کو کہہ بھی نہیں رہی آپ چلیں, مجھے جانے کی اجازت دو. شوہر نے بہت سمجھایا کہا نہیں مجھے جانا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کس کوئی عورت کسی بغیر محرم کے سفر نہ کرے, اور ہر کس کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ خلوت نہ کرے, اور مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت نہ کرے. لیکن شریعت کا حکم ہم توڑ دیتے ہیں کہ ہمارا فلاں رشتے دار ہیں ان کے پاس جانا ہے, ان کی شادی ہے, اب عورت اکیلی بھی جائے گی, عجیب قسم کی تعویلیں ہیلے سازی اختیار کر کے مفتیوں کو پریشان کر کے ہمیں فلاں مفتی صاحب نے اجازت دے دی. کس طرح اجازت دی ہے, آپ نے ان کو تنگ کتنا کیا, بار بار کہہ رہے ہیں حضرت پاسپورٹ آ گیا ہے, ویزا آ گیا ہے, ٹکٹ لے لیا ہے, اب یہ ہو جائے گا پھر وہ ہو جائے گا, پھر وہ مفتی صاحب یہی کہیں گے نا ٹھیک ہے پھر آپ کی مرضی ہے چلے جاؤ. ہم لوگ عظیم مفتی نہیں صاحب میرے استاد فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مفتیوں کے کندھوں پر بندوق رکھ کے اپنے کام پورے کرتے ہیں. ہم نے مفتی صاحب نے ہمیں کہہ دیا, آپ نے پوچھا کس طرح, حضرت والد صاحب فرماتے ہیں پوری تفصیل مفتی صاحب کو بتانی چاہیے کہ یہ میرے گھر کے حالات ہیں, یہ میرا طریقہ ہے, یہ سب کچھ کر کے اب مسئلہ بتائیے کیا مسئلہ ہے. مفتی صاحب یہ دعوت کرنا جائز ہے فلاں جگہ فلاں چیز کی, جی کر سکتے ہیں. آپ میرے والد صاحب فرماتے ہیں آپ نے مفتی صاحب کو یہ بتایا کہ میرے اوپر لاکھوں روپے کا قرضہ ہے, آپ نے مفتی صاحب کو بتایا کہ یہ معاملات ہیں, یہ باتیں پوچھ کر بھی مفتی صاحب سے پوچھو. دوسرے دن ہنسنے لگے, کہا حضرت مفتی صاحب نے منع فرما دیا, مفتی صاحب نے منع فرما دیا. تب وہ پہنچے گناہ کی زندگی گزار کر واپس آئے تو اس پارٹنر نے پارٹنر کی بیوی سے کہا اپنے شوہر سے طلاق لے لو, ہم دونوں مل کر شادی کریں گے. وہاں سے آئی چند دنوں کے بعد شوہر سے کہا کہ مجھے طلاق دے دو. شوہر نے کہا بھائی مسئلہ کیا ہے, پہلے آپ اصلاح نہیں کہا, مجھے کہا ہماری اتنی محبت والی زندگی ہے تو میں جو پیسے چاہیے میں دیتا ہوں, جو کہتی ہوں ہر طرح سے خوش رکھتا ہوں, کبھی تو اس سے لڑائی نہیں کی ہے, معاملہ کیا ہے. کہا مجھے معاملہ واسطہ ہی, مجھے طلاق چاہیے. آخر طلاق کیا ہے کہہ کر طلاق لے لی. اس آدمی کے پاس پہنچی پارٹنر کے پاس, اپنے شوہر کے پارٹنر کے پاس, کہا مجھ سے شادی کر لو. اس نے کیا کہا پتا ہے, یہی جملہ, کہا تجھ بے وفا سے کون شادی کرے گا, تجھ بے وفا سے کون شادی کرے گا, چند ٹکوں کے لیے اتنے محبت کرنے والے شوہر کو چھوڑ دیا, نہ بے وفا سے میں کبھی شادی نہیں کروں گا, نہ دنیا کی رہی نہ آخرت کی رہی. یہ میرے دوست جو عورت اور جو رشتے والدین پسند کرتے ہیں وہ کیا ان کی پسند ہوتی ہے, ان کی نظر کہاں ہوتی ہے, ہمارا ذہن وہاں جاتا نہیں ہے. تو حضرت والد صاحب دامت بر کہتا ہوں گا عجیب جملہ فرمایا کہ جو عورت اپنی نہیں رہی اپنے والدین کی نہیں رہی وہ تیری کیا بنے گی. تو اب ایک عجیب واقعہ یاد آیا, فرمایا حضرت والا نے مثنوی مولانا روم میں, یہ عشق کس چیز کا ہے اصل, نام محرم کا جو عشق ہے. فرمایا مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک اللہ والے کے پاس ان کا ایک مرید وقت لگانے کے لیے آیا, اللہ اللہ کرتا تھا, اللہ کو یاد کرتا تھا. ایک دن شیخ کی جو خاتمہ تھی ماسی اس پر نظر پڑ گئی, نظر پڑ گئی اور اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا. وہ بھی اللہ والے کی خاتمہ تھی, حضرت کی اہلیہ کو بتایا کہ فلاں ایک آدمی ہے آپ کا مرید, وہ میرے عشق میں گرفتار ہو گیا ہے, مجھے تقوی کے نور سے پتا چل گیا ہے کہ وہ گندی نظر سے مجھے دیکھتا ہے. اس اللہ والے نے کہا اچھا, اور پھر اپنی بیوی سے پیغام بھجوایا کہ اس خاتمہ سے کہو کہ اگر تو یہ کام کر لے گی تجھے تکلیف تو بہت آئے گی لیکن اللہ کے یہاں تجھے درجات بڑے ملیں گے, ایک آدمی اتنا دور سے آیا ہے وہ ضائع ہونا سے بچ جائے گا. اس خاتمہ نے کہا حضرت جو آپ فرمائیں گے میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں. کہا پردے سے باتیں ہو رہی ہیں, اللہ والے بغیر پردوں کے بات نہیں کرتے. فرمایا کہ ایک دوائی لو, اس سے تجھے دست ہوں گے موشن ہوں گے, جتنے دست اور موشن ہوں وہ ایک تشتری میں تم جمع کرتے رہنا, پھر ہم بات کریں گے. اب جب دوائی کا جو کھانا تھا خوب دست پر دست دست پر دست ہو رہے ہیں, طبیعت خراب حالت خراب ہو گئی, لیکن اللہ کے لیے کہ بس شیخ نے کہا ہے کہ کسی کی زندگی اب کوئی اصلاح کے لیے آئے اس کی زندگی ضائع ہونے سے بچ جائے گی. دست بدست ہو رہے ہیں, دو دن تک مسلسل دست. جب دو دن ہوئے تو شیخ کی اہلیہ نے کہا کہ حضرت کام ہو گیا, بتائیے کیا کرنا ہے. کہا اب اس خاتمہ سے کہو کہ اس مرید کے سامنے گزرے. اس مرید مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں, حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے واقعہ مثنوی شریف میں. اب اس عورت کا جو حسن تھا سب ختم, چہرہ پیلا پڑ گیا, آنکھیں اندر کو دس گئیں, ہڈیاں نظر آ رہی ہیں, عجیب شکل. وقت وہ جو سامنے سے گزری تو مرید خوش ہو گیا کہ دو دن کے بعد میری معشوقہ مجھے نظر آنے والی ہے. جیسے ہی دیکھا فوراً جیسے کراہت جیسے ہو فوراً چہرہ پھیر دیا. شیخ دیکھ رہے تھے اس مرید کو. جب وہ سب چلے گئے اکیلے میں بلایا کہ ادھر آؤ. کہا نالائک تو اس عورت کے عشق میں گرفتار تھا, یہ دو دن میں تجھے کیا ہوا کہ تو انہیں نظر پھیر لی. کہا حضرت وہ یہ. کہا پتہ ہے تیرا اصل معشوق کون تھا؟ یہ تیرا معشوق نہیں تھا. اور میں حضرت پھر دشتری منگوائی جس میں پخانا بھرا ہو. یہ اللہ والے بھی بعض مرتبہ اپنے مریدین کے اصلاح کے لیے کتنا گر جاتے ہیں. ایک اللہ والے مشائخ اللہ والے ہو کر کتنا گر رہے ہیں کہ میرے مرید کی اصلاح ہو جائے, وہ ضائع ہونے سے بچ جائے. حضرت والا کا شعر یاد آیا, سختیاں شیخ کی ہیں فنا کے لیے, سختیاں شیخ کی ہیں فنا کے لیے, مت سمجھ مت سمجھ اس کو تو ہر کس ستم. یہ تجھے جو سختیاں کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے اللہ تو اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم سب اللہ والے بن جائیں. ان کو ہم سے ہڈیوں کی لالچ نہیں ہے, مرغوں کی لالچ نہیں ہے, ٹکٹس کی لالچ نہیں ہے. ان کو ہم سے صرف یہ لالچ ہے کہ جتنے لوگ آتے ہیں سب اللہ والے بن جائیں, اللہ کے پیارے بن جائیں, اللہ کے دوست بن جائیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر رہ سنت پہ عمل کرنے والے بن جائیں. تو کہا تیرا معشوق کیا ہے؟ تیرا یہ معشوق یہ دست ہے. اللہ کی قسم اس عورت میں سے سوائے ان دستوں کے کوئی چیز کم نہیں ہوئی ہے. بتاؤ تو نے اس دستوں کے لیے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا. حضرت والا نے اس پر شعر لکھا کہ گوبر کی تشتری پر چاندی کا ورق ہے. یہ مسجد کتنی خوبصورت ہے ماشاءاللہ. سنگ میں یہ ٹائلز لگے ہوئے ہیں, ان ٹائلز کو آپ اکھاڑیں گے تو اندر پلستر ملے گا, اس کو اکھاڑیں گے تو پتھر نظر آئیں گے. کتنا ظاہر نظر آ رہا ہے, اچھا ہے. تو حضرت والا نے فرمایا گوبر کی تشتری پر چاندی کا ورق ہے, پخانا بھرا ہوا ہو اوپر کے چاندی کا ورق لگا دے. ہاں کتنا زبردست ہے. لیکن اگر ہاتھ لگ گیا پھر گوبر کی تشتری پر چاندی کا ورق ہے, وائٹ کلر کے حسن سے دھوکہ نہ کھائیے, وائٹ کلر کے حسن سے دھوکہ نہ کھائیے. فرمایا یہ حضرت والا نے فرمایا جتنا یہ گناہ ہو رہے ہیں یہ گندم کی وجہ سے ہو رہے ہیں. دو دن کھانا نہ ملے, اب کہا جائے بتاؤ روٹی چاہیے یا معشوق چاہیے یا معشوقہ چاہیے؟ کہے گا سب چیزوں پر جھاڑو پھیرو, مجھے تو روٹی دے دو. تو اللہ والے نے کہا تم نے اس گن کے لیے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا, اس میں سے کوئی چیز کم نہیں ہوئی ہے. کوئی کہ عورت بیوی اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. ایک خاتون نے حضرت والا کو فون کیا اور بڑے گندے طریقے سے بدتمیزی کے انداز میں بات کی کہ آپ ہم عورتوں کو گراتے ہیں, ہمارے حسن کی توہین کرتے ہیں, ایسا بیان کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. حضرت والا نے فرمایا بیان میں فرمایا مجھے بہت دکھ ہوا, بے پردگی کی تباہداریاں میں پڑھ لیں, فرمایا مجھے بہت دکھ ہوا, جس عورت بیچاری کو پتہ ہی نہیں ہے. فرمایا جب میں نصیحتیں کروں گا تیرا شوہر میری نصیحتیں سنے گا عمل کرے گا, جب وہ نامحرموں کو نہیں دیکھے گا پھر تجھے ہی تو دیکھے گا. قرآن پاک کا حکم ہے عاشروہن بالمعروف, بیویوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ. یہ غیروں سے بچانے کے لیے باتیں کہی جاتی ہیں. ایک اور واقعہ یاد آیا پھر آج کچھ کتاب پڑھ لیتا ہوں. فرمایا حضرت والا نے حضرت والے صاحب سے سنا, فرمایا کہ ایک اللہ والے تھے, نام تو کچھ اور تھا لیکن سب ان کو بابا مشکی کہتے تھے. ان میں سے ہر وقت مشک کی خوشبو آتی تھی. لوگ پوچھتے تھے کہ حضرت وجہ کیا ہے کہ آپ میں سے خوشبو آتی ہے؟ فرماتے تھے کوئی وجہ نہیں ہے, بس ایسے ہی. ایک دن ایک شخص نے خوب نوجوان نے خدمت کی, خوب خدمت کی, بوڑھے تھے اللہ والے, اور جب اتنا تعلق بن گیا ناز والا, کہا حضرت یہ بتائیے کہ آپ میں سے مشک کی خوشبو کیوں آتی ہے؟ کہا بیٹا ایسے ہی بس, کہا میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں, آپ کے پاس مشک کی خوشبو نہیں ہے, آپ کوئی خوشبو نہیں لگاتے, پھر یہ معاملہ کیا ہے؟ بہت کا حضرت میں چھوڑوں گا ہی نہیں. بازے ہوتے ہیں ناز والے, کہ میں آپ کو چھوڑوں گا ہی نہیں, آپ کو بتانا پڑے گا. کہ اچھا سن, کہ دیکھو تم میں بوڑھا ہوں لیکن آج بھی تمہیں اندازہ ہو رہا ہے کہ میں کیسا حسین ہوں. میں جوانی میں بہت حسین تھا, کہا ایک مرتبہ میں ایک محل کے سامنے سے گزر رہا تھا تو شہزادی کا بادشاہ کا گھر تھا, وہ اپنے خاتماؤں کے ذریعے مجھے اوپر بلا دیا, یعنی وہ مزدوروں کو غلاموں کے ذریعے مجھے اوپر بلا دیا, اور شہزادی نے کہا کہ تجھے مجھ سے گناہ کرنا ہوگا. وہ اللہ والے تھے, کہا میں نے بہت بچنے کی کوشش کی, تو شہزادی نے کہا اگر تو مجھ سے گناہ نہیں کرے گا تو میں چیخیں ماروں گی, یہ مجھ سے گناہ کرنا چاہتا ہے, میں تیری کتنی بے عزتی ہوگی تو یاد رکھنا. کہا دیکھا اب کوئی چارہ نہیں ہے, بچنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے, آخری دروازہ آخری صورت. فرمایا کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے جتنا ہم کر سکتے ہیں, ابھی مولانا نے شعر پڑھا نا, ان کا دامن اگرچہ دور ہی صحیح ہاتھ تو تم بھی اپنا دراز کرو. ٹھیک ہے تھوڑا مشکل ہے لیکن تھوڑا تم بھی تو آگے بڑھو, جہاں تک جا سکتے ہیں اس سے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نفس کو کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ اس کو مکلف نہیں بنایا, جہاں تک طاقت ہو وہاں تک استعمال کرنا ہے. اور پر کوئی کہے مجھے نظر کی حفاظت کی طاقت نہیں ہے, میری نظر اٹھ سکتی ہے نیچے نہیں ہو سکتی, حضرت والا نے فرمایا اس ایسے شخص کے ساتھ ایک پولیس والا ساتھ کرو اور کہو کہ یہاں سے لے کر ٹاور تک جانا ہے یا کلپٹن تک جانا ہے, اور ہم نے سنا ہے آپ کی نظر اٹھ تو سکتی ہے نیچے نہیں ہو سکتی ہے, جگہ جگہ بے ہیں عورتیں آئیں گی, میرا جو پسٹل ہے آپ کی کنبٹی پر ہوگا, جہاں آپ نے کسی عورت کو دیکھا وہیں میں فائر کر دوں گا, وہیں آپ کی زندگی ختم. حضرت والا نے فرمایا وہ شخص کتنا ڈرے گا, اپنے دونوں ہاتھ یوں کر لے گا, کہ پولیس والا صاحب میں نہیں دیکھ رہا ہوں, دیکھو شک کی بنا پہ گولی مت چلانا, میں نظروں کی حفاظت ہو رہی ہے. تو میں اب طاقت کہاں سے آ گئی, یہ طاقت استعمال کرنی ہے. تو اب اس نے کہا اب کیا کروں, اچانک دل میں آیا آج کل کے زمانے میں تو فلش سسٹم موجود ہے, اس زمانے میں فلش ہوتا نہیں تھے, بھنگی آتے تھے شام کو لے جاتے تھے. بیت الخلاء میں گئے, اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان کیا, دل میں سوچا کہ اے دوست اے شخص اگر تو نے گناہ کر لیا سمندر کے سمندر اپنے اوپر انڈیل دے, تیری یہ نجاست معاف نہیں ہوگی, الا من تابا, اگر توبہ کر لے. لیکن اگر تو نے یہ نجاست اپنے اوپر لگا دی, دوسروں کی نجاست ذرا تصور کریں, اگر یہ نجاست تو نے اپنے اندر لگا دی تو اس گناہ سے بچ جائے گا, یہ نجاست کا کیا ہے, دریا میں جا کر دھو لیں گے. اور اللہ کا دل میں سوچ کر تصور کر کے وہ پخانا اٹھایا اور اپنے جسم پر اپنے چہرے پر اپنے ہاتھوں پر مل کر باہر آیا اور نظریں نیچی کرے, کہا شہزادی صاحب میں حاضر ہوں, جو کرنا ہے بتائیے. اب جو شہزادی نے چیخیں ماری ہیں گالیاں دی ہیں, کہا نکل جا برباد ہو جا تو, یہ وہ بھاگا روتا ہوا دریا میں آ کر, کہا میں نے دوتا ہوا دریا میں آ کر چھلانگ لگائی, جب میں غسل کر کے پاک صاف ہو کے باہر آیا, وہ دن ہے اور آج کا دن ہے میرے جسم سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے. یہ فرما حضرت والا فرماتے جس کی جتنی قربانی اتنی خدا کی مہربانی. اب کچھ وقت باقی ہے, حضرت والا کی کتاب سے پڑھ کر میں سناتا ہوں. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ والا بننے کا یہ چیزیں, اللہ کی محبت کیسے ہے, یہ گناہ کیسے چھوٹے, یہ بھی آ گیا الحمدللہ. فرمایا کہ میں رمضان کا مہینہ آتا ہے, جوش چڑھتا ہے, نمازیں سب ہوں گی, گناہوں سے نہیں بچیں گے, ویڈیو نہیں دیکھنی, گانے نہیں سننے, نہیں سننا, سب کچھ بچ جاتے ہیں. عید کے دن سے سب کیوں شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ وقتی جوش ہوتا ہے. اگر اسی وقت جب جوش آیا ہے کسی اللہ والے یا ان کے غلام سے سچے دل سے تعلق قائم کر لیا جائے تو یہ کیفیت پہ چلتی ہی رہتی ہے. گناہ ہوں گے معافی مانگ لیں گے, توبہ کر لیں گے, اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے, بہت معاف کرنے والے ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ والا بننے کا سب سے آسان رستہ یہی ہے کہ کسی اللہ والے سے تعلق کر لو. صحبت اہل اللہ کے بارے میں میرے شیخ فرماتے تھے کہ اللہ کا راستہ آسان نہیں ہے, مشکل ہے. فرماتے تھے کہ دیکھیے اللہ کا راستہ آسان نہیں ہے, مشکل ہے. نفس سے سوسائٹی اور معاشرے سے لڑنا آسان نہیں ہے, لیکن یہ حضرت والا کا جو لیکن ہے بڑا جاندار ہے. فرمایا لیکن فرماتے تھے حکیم اختر اگر کسی اللہ والے کا ہاتھ میں آ جائے تو نہ یہ کہ اللہ کا راستہ آسان ہو جاتا ہے بلکہ مزیدار بھی ہو جاتا ہے. فرمایا حضرت والا نے مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے, مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے, تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے, تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے. جب آفتاب ایک اتنا مخلوق میں حیات کا اثر ہے, کہ جہاں سورج کی شعاع کا اثر نہ پڑے تو اس کو کہتے ہیں یہ بیکار زمین ہے، ایسی زمین پر غلہ پیدا نہیں ہوتا. تو اللہ والوں کے قلوب بھی آفتاب ہیں، تو اللہ والوں کے قلوب بھی آفتاب ہیں، ان کے پاس بیٹھو. حتیٰ کہ فرمایا جو اللہ والے ہیں وہ اگر خاموش بھی بیٹھے ہیں تو گھنٹوں کے واسط کا اثر ہوگا انشاءاللہ. حضرت والد صاحب دامن برکاتہ تم آئیں گے، بیٹھیں خاموش ہیں، خطوط کے جوابات لکھ رہے ہیں لیکن اندر اندر سب کام ہو رہا ہے. دلیل برف، برف کی سلی، گرمی ہو رہی ہے برف کی سلی رکھ دیں، لو چل رہی ہے کمرے میں برف کی سلی رکھ دی جائے، برف کی سلی تقریر نہیں کرے گی، بیان نہیں کرے گی، کوئی کتاب نہیں پڑھے گی لیکن کمرے کا ماحول ٹھنڈا ہو جائے گا. تو فرمایا برف میں اتنی طاقت ہو کہ وہ خاموش ہے، کمرے کے ماحول کو ٹھنڈا کر دے. تو فرمایا اللہ والوں کے دلوں میں یہ اثر نہ ہوگا جن کے دل میں خالق کے برف ہے، خالق کے شمس و قمر ہے، ان کی باتوں میں، ان کی اس خاموش مجلس میں اثر نہیں ہوگا کہ ہمارے دلوں کو بدل دے. آ کر تو دیکھیں، چند دنوں میں پتا چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہاں خاموشی میں بھی فائدہ ہو رہا ہے. ان کی شعاؤں سے تمہیں قلب میں حیات عطا ہوگی. اللہ والوں کے دل سورج ہیں، جیسے یہ سورج جسمانی غلہ پکا دیتا ہے، حیات انسانی کے وسائل اور غلہ اور اس کا انتظام اللہ کی طرف سے ہے. یہ سورج اعلیٰ سبیل تولیت کرتا ہے، اسی طرح سے اہل اللہ اللہ کی طرف سے متولی ہیں، اللہ کی طرف سے متولی ہے اس کے کہ ان کے قلب کا آفتاب ہدایت جو ہے اس سے اللہ کے طالبین کو حیات قلب اور حیات ایمانی عطا ہوتی ہے. یہ دنیا کی حیات، کھانے پینے کی حیات تو سبھی کو حاصل ہے کہ ادھر کھایا اور صبح لیٹرین میں جمع کرا دیا، یہ تو کافر کو بھی حاصل ہے. بلکہ حضرت والا فرماتے ہیں ہاتھی کا ایکسپورٹ بھی زیادہ ہے، امپورٹ بھی زیادہ ہے، یعنی کھاتا بھی زیادہ ہے، نکالتا بھی زیادہ ہے. تو کیا ہاتھی بھی ہم سے بڑھ گیا؟ ارے میاں، ہمارا شرف یہ ہے کہ کیونکہ کافر ہے وہ بھی کھاتا ہے. عجیب بات یاد آئی، حضرت والد صاحب نے فرمایا کسی کافر سے پوچھو کیوں کھاتے ہو، کہے گا جینے کے لیے، کیوں جیتے ہو، کہے گا کھانے کے لیے. اور کسی مسلمان سے، اللہ والے سے پوچھو کیوں کھاتے ہو، کہ جینے کے لیے، کیوں جیتے ہو، اللہ پر مرنے کے لیے. یہ فرق ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں یہ سورج تو جانوروں پر بھی نکلتا ہے، زمینوں پر بھی نکلتا ہے، حتیٰ کہ خنزیر کتے پر بھی نکلتا ہے، کفار پر بھی نکلتا ہے. تو یہ ہماری خاصیت تو نہیں ہے، مسلمان کی خصوصیت تو نہیں ہے. مسلمان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ سورج پیدا کرنے والے پر فدا ہو جائے. کسی خاکی پر مت خاک کر اپنی زندگانی کو، کسی خاکی پر مت خاک کر اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو. یعنی زندگی کو اس پر فدا کرنا ہے جس نے ہمیں زندگی عطا کی ہے. ہمارا شرف یہ ہے کہ ہم جو رزق بھی کھائیں وہ خدا پر فدا کر دیں. جانور جو رزق کھاتا ہے وہ خدا پر فدا نہیں کرتا، مخلوق پر فدا کرتا ہے، وہ ہمارے کام آتا ہے لیکن عبادت نہیں کر سکتا. حیوانات کی غذا جو ہے وہ برائے خلق ہے اور برائے خدمت خلق ہے، اور انسان کی جو غذا ہے برائے خدمت خالق ہے. ایک حدیث شریف ذہن میں آئی، ان الدنیا خلقت لکم وخلقتکم فی الآخرہ، کہ اے لوگوں یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو. حیوانات کی غذا جو ہے وہ برائے خلق ہے اور برائے خدمت خلق ہے، اور انسان کی جو غذا ہے برائے خدمت خالق ہے. یہ ہے انسان کا شرف. اسی لیے انسان اشرف المخلوقات ہے کہ کوئی جانور عبادت نہیں کر سکتا، وہ عبادت کرنے والوں کی خدمت کرے، ہمارا حل جوتے، ہمیں دودھ پلائے اور ہم دودھ پی کر اللہ کے گیت گائیں. لیکن آج کل دنیا انسانیت جو ہے اس نے اپنے آپ کو امپورٹ ایکسپورٹ کا آفس بنا رکھا ہے، درآمد برآمد کا دفتر بنا رکھا ہے. جبکہ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بہت مبارک ہیں وہ بندے جو اللہ کی یاد میں رو رہے ہیں، بہت مبارک ہیں وہ بندے جو اللہ کی یاد میں رو رہے ہیں، اور بہت مبارک ہیں وہ دل جو خدا کی یاد میں تڑپ رہے ہیں. حضرت والد صاحب ایک شعر پڑھتے ہیں وہ یاد آیا کہ عالم ہے تمام لوگ، دنیا والے عالم ہے کہ بے لاکھ پڑا سوتا ہے، ہر ایک غفلت میں پڑا رہتا ہے، رات کے سناٹے میں مگر اے دوست تیرا نام لے کر کوئی ہوتا رہتا ہے. سب گناہوں میں لیکن ایک شخص اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے. تو فرمایا کہ مبارک ہے وہ دل جو خدا کی یاد میں تڑپ رہے ہیں، باقی سب ختم ہونے والا ہے، کچھ دن کچھ نہیں رہے گا، ایک دن چٹیل میدان ہوگا. قیامت تو اپنے وقت پر آئے گی ہی، لیکن ایک انفرادی قیامت ہے، اکیلے کی قیامت، وہ آتی رہتی ہے. کیسے؟ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. اذا مات, حدیث شریف ہے, اذا مات احدکم فقد قامت قیامته, جو مر گیا اس کی تو قیامت آ گئی. اور جس طرح سے اجتماعی قیامت اس وقت آئے گی جب روئے زمین پر کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا, اسی طرح سے جو شخص خدا سے غافل ہو گیا اس کے قلب کے شامیانے اجڑ گئے اور اس کے قلب کے آسمان اور زمین میں زلزلہ آ گیا, اس کے آفتاب و قمر گر گئے. یہ انفرادی قیامت خدا کے غضب سے آتی ہے, اللہ کی ناراضگی سے آتی ہے. ایک بزرگ دوسرے بزرگ کی ملاقات کو جا رہے تھے, دن کے 12 بجے ایک درخت کے سائے میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے. پہلے لوگ پیدل ہی ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں چلے جایا کرتے تھے, تو اللہ نے انہیں چڑیوں کی بولی سنوا دی. اس درخت پر دو چڑیاں آپس میں باتیں کر رہی تھی کہ جن کے یہاں یہ جا رہے ہیں وہ تو مر چکے ہیں, یہ خامخواہ جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا چلو ان کے ورثہ سے تعزیت ہی کر لیں گے. جب وہاں پہنچے تو بزرگ خیریت سے بیٹھے تھے. عرض کیا کہ حضرت چڑیا بھی جھوٹ بولنے لگی ہیں, انہوں نے ہمیں اطلاع دی تھی کہ آپ فوت ہو چکے ہیں. پوچھا کہ وقت کیا تھا, بتایا دن کے 12 بجے ہوں گے. فرمایا چڑیوں نے جھوٹ نہیں کہا, میں اس وقت اللہ سے غافل ہو گیا تھا, میں اس وقت اللہ سے غافل ہو گیا تھا. تیرا ذکر ہے میری زندگی, تیرا ذکر ہے میری زندگی, تیرا بھولنا میری موت ہے. تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اہل اللہ کی ایک سیکنڈ کی صحبت 100 برس کی بے ریا اور اخلاص والی عبادت سے بہتر ہے. سچے دل سے کسی اللہ والے سے انسان تعلق قائم کر لے. پیر نہ بنائے تو اسلام کا تربیت کا مشیر ہی بنا لے. پیر بنانا بھی پیر بنانا فرض نہیں, پیر بنانا دیکھیں حضرت والا کے اخلاص کے بیعت ہونا فرض نہیں ہے, مشورہ کر لیا کرو. پیر بنانا بھی فرض نہیں, کم سے کم مشورہ تو لیتا رہے. لیکن حکیم الامت تھانوی حضرت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی فرماتے ہیں کہ پیر بنانے میں مصلحت ہے کہ شیخ کو تعلق زیادہ بڑھ جاتا ہے, اور مرید بھی شیخ کو اپنا روحانی باپ سمجھتا ہے. اگر خالی مشیر بنایا تو شیطان بہکا دیتا ہے, ارے ہمارے پیر تھوڑے ہی ہیں. لہذا جب تک پیر حلوا کھلائے گا تو وہاں رہے گا, اور جس دن ایک ڈنڈا مارا اور کہا نالائق بدنظری کرتا ہے یا ذکر نہیں کرتا تو اسی دن بھاگ جائے گا. لیکن بیعت ہونے کے بعد اس کو اپنے شیخ کی عصمت اور اس سے تعلق بڑھ جاتا ہے, جس کی وجہ سے اسلام کی کڑوی گولی نگلنا آسان ہو جاتا ہے. خواجہ صاحب مسٹر تھے, ڈپٹی کلیکٹر تھے, لیکن اپنے شیخ حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کو لکھا کہ نہیں کچھ اور خواہش آپ کے در پہ میں لایا ہوں, مٹا دیجئے میں مٹنے ہی کو آیا ہوں, مٹا دیجئے میں مٹنے ہی کو آیا ہوں. حضرت نے فرمایا اچھا. بس ایک دن خواجہ صاحب باتیں زیادہ کر رہے تھے. آگے حضرت والا فرما رہے ہیں, خواجہ صاحب انگریزوں کی حکومت میں پاکستان بننے سے پہلے انگریزوں کی حکومت میں ڈپٹی کلیکٹر تھے, حکومت کے افسر تھے, گاڑی حکومت کی طرف سے ملی ہوئی تھی, سرکاری ملازم تھے. ایک دن خواجہ صاحب باتیں زیادہ کر رہے تھے. فرمایا خواجہ صاحب خانقاہ خالی کرو, ڈپٹی کلیکٹری آپ کے دماغ میں گھسی ہوئی ہے, جب تک ٹر نہیں نکالو گے, مسٹر کی ٹر جب تک مس نہیں ہوتی وہ اللہ والا نہیں بن سکتا, نکلو یہاں سے. اب دیکھیے خواجہ صاحب کو نکال دیا گیا. خواجہ صاحب نے خانقاہ سے نکل کر میونسپلٹی کی تھانہ بھون کی تو فٹ پاتھ تھی, اس پر اپنا بستر ڈپٹی کلیکٹر کا لگا دیا. کار کھڑی ہے, چپڑاسی موجود ہے. آہ لوگوں کو ترس آتا تھا, حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کتنے سخت ہیں, لیکن سخت نہیں تھے. آپریشن کرنا پڑتا ہے, ڈاکٹر کا چاقو ظالم نہیں ہے, وہ مشفق وہ مہربان ہے جو گردوں کی پتھری نکالتا ہے. فوراً خواجہ صاحب کو ایک شعر موضوع ہوا اور حکیم الامت کو لکھ کر اندر بھیج دیا. اسی وقت معافی ہو گئی. کیا شعر لکھا؟ فرمایا ادھر وہ در نہ کھولیں گے, ادھر میں در نہ چھوڑوں گا, ادھر وہ در نہ کھولیں گے, ادھر میں در نہ چھوڑوں گا. حکومت اپنی اپنی ہے, کہیں ان کی کہیں میری. نکالنے کی حکومت ان کی ہے, نہ نکلنے کی حکومت ہماری ہے. انہوں نے نکال دیا, ہم نہیں نکلیں گے. حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کے ایک احباب خصوصی میں سے ایک صاحب جو بہت زیادہ ماشاءاللہ غرفہ کا کام کرتے تھے, ایک بے اصولی ہو گئی. اللہ تعالیٰ سے ان سے آگے زیادہ کام لینا تھا. حضرت والد صاحب نے نکلو آپ یہاں سے نکال دیا ان کو. بہت معافیا مانگی کہ حضرت میں آپ کے بغیر نہیں رہ نہیں سکتا, یہ وہ نہیں, اب نکلو یہاں سے, خانقاہ خالی کرو. وہ صاحب جب وہاں سے نکلے پھر روزانہ حضرت والد صاحب کو میسج معافی کے خط معافی کے، پھر ہمارے گھر میں جن سے ان کا تعلق تھا 6-7 افراد کو روزانہ میسج، روزانہ بڑے بڑے میسج، 3-4 پیج کے میسج کہ میری معافی کرا دو میں ختم ہو جاؤں گا، معافیا مانگے جا رہے ہیں، معافیا مانگے جا رہے ہیں، یہ نہیں کہ شیخ نے نکال دیے تو کیا ہوا، میرے پاس یہ ہنر ہے، مجھے یہ چیزیں آتی ہیں، میں کہ شیخ کیا ایک ہی شیخ رہ گیا ہے، ہزاروں شیخ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے ان کے نخرے اٹھانے کا، جاؤ معافیا مانگتے رہے مانگتے رہے، آخر شیخ نے آنے دیا، مجھے رگڑا لگنا تھا، ایسا رگڑا لگا، پھر اتنا اعتماد کہ خوب کام ہو رہا ہے ماشاء اللہ، حضرت والد صاحب رحمتہ اللہ کا تم بہت خوش ہیں، تو کیا ہے ہم مایوس ہیں، شیخ نے ڈانٹ دیا جاؤ یہاں سے، بڑے فرعون نعوذ باللہ بنے ہوئے ہیں، بس جب میں ڈانٹ دیا، اور مزے کی بات یہ بعض لوگوں کو اور عجیب طبیعت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ فلاں کو کیوں ڈانٹا، جس کو ڈانٹ پڑ رہی ہے وہ دعائیں دے رہا ہے، وہ خوش ہو رہا ہے، اور ہم بڑے اس کے مہربان بنے ہوئے ہیں، تو یہ جو شیخ جو نکالتے ہیں اس میں بھی بڑی مصلحت ہوتی ہے۔ اسی طرح اور ایک اور صاحب کو بے اصولی پر نکال دیا حضرت والد صاحب نے، اب وہ معافیا مانگے جا رہے ہیں، نہیں معافی ہو ہی نہیں رہی۔ ایک مرتبہ رمضان کے مہینے میں کوئی کام گھر میں تھا، ان کو حضرت نے فرمایا آپ لوگوں کی مرضی ہے، جو بھکشا کا واقعہ ہے میں نے نکالا ہے، آپ لوگوں جو کام لینا ہے لے لیں، تو چچا سے کہا آپ کو جو کام لینا ہے لے لیں، میں کام کی تو اشارہ نہیں کروں گا، تو اس کام پر ان کو لگا دیا۔ مغرب پڑھ کے میں آیا، میں نے کہا بھائی موقع اچھا ہے، کہا بھائی کیا مطلب، میں نے کہا ابھی حضرت آئیں گے معافی مانگو، معاف نہ کریں پاؤں پکڑ کے رونا شروع کر دینا، وہ حیران ہو گیا، کہا اچھا، اب جیسے ہی حضرت آئے کسی کی پرواہ نہیں کی کہ کیا میری عزت ہے، لوگ ہنسیں گے، اتنے متعلقین کے سب سامنے قدموں میں معافی حضرت معاف کر دے، حضرت رونا شروع کر دیا، آخر حضرت نے کہا ٹھیک ہے بھائی معاف کر دیا جاؤں، اپنی بھی ہمیں معاف کرانی ہے، یہ نہیں کہ شیخ نے نکال دیا بس ہم چلے گئے، پوچھ کے خبر بھی نہیں لی کہ شیخ کا کیا حال ہے، کیسے طبیعت ہے، ان کے گھر میں بس ہم نکل گئے بس، ویسے تو بڑے ہم عشق کے دعوے کرتے تھے، لیکن ایک دفعہ شیخ نے کیا نکال دیا بھاگ گئے، یہ اللہ والوں کی تربیت کا انداز ہوتا ہے۔ اب دیکھیے خواجہ صاحب کو جب نکالا اور انہوں نے معافی مانگی، اب کیا انعام ملا، واہ حضرت نے معاف کر دیا اور خلافت سے نوازا، علماء ان سے بیعت ہوئے، علماء ان سے بیعت ہوئے، غیر عالم تھے اور علماء ان سے بیعت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے شیخ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی کہتے ہیں کہ کہاں سے ثابت ہے، وہ بیچارہ پھر دین سے دور ہٹ گیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 کے لیے 3 صحابہ سے بائیکاٹ کیا نہیں کیا، مشہور حدیث تھی پچھلے سفر میں 2-3 مہینے پہلے والد صاحب جب گئے تھے، پورا واقعہ تفسیر معرفۃ القرآن سے پڑھ کر سنایا تھا میں نے، 3 صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیکاٹ کر دیا، سلام کوئی نہیں کرے گا، حتیٰ کہ حکم دیا ان کی بیویاں بھی ان سے الگ ہو جائیں، کوئی ان کی خدمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر 2 صحابہ کی اہلیہ نے پیغام بھجوایا کہ ہمارے جو شوہر ہیں بہت بوڑھے ہیں، ہمیں اجازت دے دیجئے، تاکہ اس حدیث شریف میں پڑھیے علماء نے کیا کیا نکات لکھے ہیں اس میں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر شیخ کبھی کسی سے ناراض ہے تو اپنی ناراضگی کا اظہار بالکل کر سکتا ہے۔ اب تمہارا فرض ہے کہ تم اپنے شیخ کو مناؤ، ان صحابی کا کیا حال تھا، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا تھا تو میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے نہیں تھے، لیکن میں نے غور کیا کہ جب میں نماز میں ہوتا ہوں یا میں حضور کو نہیں دیکھتا ہوں تو حضور مجھے دیکھتے رہتے ہیں۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں یوں تو نظر مجھ پہ ڈالی جائے گی، جب میں ڈالوں تو ہٹا لی جائے گی۔ کیا حضور کے دل میں محبت نہیں تھی اپنے ان صحابہ کے لیے؟ اگر محبت نہ ہوتی تو کیوں دیکھتے ان کو؟ انہیں صحابی کو بازار میں جا رہے ہیں تو ایک آدمی آوازیں لگا رہا ہے، کعب بن مالک کون ہے، کعب بن مالک کون ہے؟ یہ صحابی فرماتے ہیں میں ہوں، کہا میں فلاں شہر اور ملک سے آیا ہوں اور وہاں کے بادشاہ نے آپ کے لیے یہ خط بھیجا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ شیخ کیسے نکال دیتے ہیں، وہ دین سے دور ہٹ گیا، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ دیکھیے یہاں پر کیسی محبت حاصل ہونی چاہیے شیخ کی اور اللہ تعالیٰ کی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اب انبیاء نہیں ہیں، اب شیخ ان کے قائم مقام ہیں۔ خط پڑھا، اس میں خط کے الفاظ ہی کیا تھے، فلاں ملک کے بادشاہ کی طرف سے کعب بن مالک کے لیے خط ہے، اور خط میں لکھا تھا کہ تمہارے ساتھی نے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تمہارے ساتھی نے، جو میں جملے ان کی عرض کرتا ہوں، تمہارے ساتھی نے تم سے بے وفائی کی، نعوذ باللہ، تمہارے ساتھی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے بے وفائی کی، تمہیں پہچانا نہیں، تمہاری قدر نہیں کی، تم آؤ ہمارے پاس، ہم تمہیں ایسے ایسے انعام عطا کریں گے، یہ چیزیں عطا کریں گے، تم ہمارے پاس آ جاؤ۔ ان صحابی نے خط کو پھینکا تنور میں برابر میں یا کسی آگ میں اور رونے لگے کہ یا اللہ یہ ایک اور آزمائش کہ یا اللہ یہ میری ایک اور آزمائش ہو رہی ہے کہ حضور نے نکال دیا ہے, صحابہ کوئی مجھ سے بات نہیں کر رہے اور اب غیروں کی طرف سے مجھے بلایا جا رہا ہے. لیکن ثابت قدم رہے, انعام کیا ملا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا فتاب اللہ علیہم لیتوبوا, اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو معاف کر دیا. کیا دیکھیے کیا انعام کیا ملا بعد میں؟ اللہ تعالیٰ مجرم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے شیخ سے مضبوط تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چاہے شیخ ناراض ہوں چاہے نکال دیں, فرمائے اب تو وہ زمانہ نہیں ہے. پہلے زمانے کے شیخ اپنے متعلقین کو تھپڑ تک مار دیتے تھے, فرمائے اب وہ زمانہ نہیں ہے. ورنہ لوگ فتنے کا زمانہ ہے, بدعات کا زمانہ ہے, جالیوں کا زمانہ ہے, اگر کہیں لوگ بھاگ نہ جائیں. لیکن فرمایا شیخ اسی کو ڈانٹتا ہے, اسی سے ناراض ہوتا ہے جس کے بارے میں یقین ہوتا ہے کہ یہ بھاگے گا نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. نو ممالک میں 52 جگہ بیان سنا گیا ہے. کانفرنس میں 12 مرد تھے اور 188 خواتین نے کانفرنس کے ذریعے بیان سنایا ہے.